السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ. پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان اور افغانستان کی اعلیٰ قومی مصالحتی کونسل کے سربراہ عبداللہ عبداللہ کے درمیان بدھ کو افغان امن عمل آگے بڑھانے کے سلسلے میں فون پر بات چیت ہوئی. وزیر اعظم پاکستان کے دفتر سے جاری بیان کے مطابق عمران خان نے کہا کہ پاکستان بین الافغان مذاکرات کے جلد آغاز کا منتظر ہے. افغان امن عمل میں پاکستان کے کردار کا تذکرہ کرتے ہوئے عمران خان نے کہا کہ افغان رہنماؤں کو افغانستان میں پائیدار امن کے لیے اس وقت موجود تاریخی موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے. اس موقع پر وزیر اعظم عمران خان نے عبداللہ عبداللہ کو پاکستان کا دورہ کرنے کی دعوت بھی دی، جس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے عبداللہ عبداللہ نے کہا کہ وہ مستقبل قریب میں پاکستان کا دورہ کریں گے. وزیر اعظم عمران خان سے فون پر ہونے والی گفتگو کے بعد عبداللہ عبداللہ نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ وہ افغان امن عمل میں پاکستان کے کردار کو سراہتے ہیں. عبداللہ عبداللہ کا کہنا تھا کہ دونوں رہنماؤں نے اتفاق کیا کہ تشدد کو کم کرنے اور بین الافغان مذاکرات شروع کرنے کا یہ نادر موقع ہے جس سے افغانستان میں پائیدار امن قائم ہو سکتا ہے. پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان اور عبداللہ عبداللہ کے درمیان گفتگو ایسے وقت میں ہوئی ہے جب منگل کو افغان طالبان کے وفد نے اسلام آباد میں پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سمیت دیگر حکام سے ملاقات کی. امریکہ اور عالمی برادری کی کوشش ہے کہ بین الافغان مذاکرات جلد از جلد شروع ہوں. امریکی حکام کی خواہش ہے کہ جس طرح پاکستان نے امریکہ اور طالبان کو مذاکرات کی میز پر لانے میں کلیدی کردار ادا کیا تھا، اسی طرح اسلام آباد اب بین الافغان مذاکرات کے آغاز کے سلسلے میں بھی ایک مثبت کردار ادا کرے. ادھر افغان عہدیداروں نے بتایا ہے کہ گزشتہ 4 روز میں ملک کے 13 صوبوں میں اچانک آنے والے سیلابوں میں 151 افراد ہلاک، جبکہ 200 کے قریب زخمی ہو گئے ہیں. قدرتی آفات سے نمٹنے کی وزارت کے نائب وزیر محمد قاسم حیدری نے صحافیوں کو بتایا کہ پروان صوبے کے مقام چریکر میں بھاری جانی اور مالی نقصان ہوا ہے. چریکر صوبائی ہسپتال کے سربراہ عبد الکریم نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ چریکر میں آنے والے سیلاب کے بعد 93 لاشوں اور 109 زخمیوں کو ہسپتال لایا گیا. صوبائی گورنر فضل الدین آئر نے جمعرات کی سپہر وائس آف امریکہ کو بتایا کہ متاثرہ علاقوں میں امدادی کاروائیاں جاری ہیں اور اموات کی تعداد میں اضافے کا خدشہ ہے. اچانک آنے والے سیلابی ریلوں سے کابل جلال آباد شاہراہ اور کابل آنے والے دوسرے راستوں میں بھی رکاوٹ آئی ہے. اور کراچی میں مانسون کی شدید بارشوں کا سلسلہ جاری ہے. شہر کے مختلف علاقوں میں سیلابی صورتحال کے باعث معمولات زندگی معطل ہو کر رہ گئے ہیں. جمعرات کو شہر میں طوفانی بارش کے باعث فلائٹ آپریشن شدید متاثر ہوا ہے اور درجنوں پروازیں منسوخ کرنا پڑی ہیں. ادھر ماہرین کا کہنا ہے کہ کراچی میں تیز بارشیں غیر معمولی نوعیت کی ہیں اور اس کا تعلق براہ راست ماحولیاتی تبدیلیوں سے ہے. پاکستان کی انسانی حقوق کی وزارت کا کہنا ہے کہ ملک بھر کی مختلف جیلوں میں زیر سماعت مقدمات میں قید خواتین قیدیوں کی تعداد کو کم کر کے انہیں سزا دینے کے متبادل طریقہ کار واضح کیا جائے. یہ تجویز وزارت انسانی حقوق کی طرف سے پاکستان کے مختلف جیلوں میں قید خواتین قیدیوں کی حالت تیزار سے متعلق مرتب ہونے والی ایک رپورٹ میں دی گئی ہے، جس کے مطابق پاکستان کی مختلف جیلوں میں قید خواتین میں سے 67% انڈر ٹرائل قیدی ہیں. انسانی حقوق کے بعض کارکنوں نے وزارت انسانی حقوق کی رپورٹ کو اہم قرار دیا ہے، لیکن ان کے خیال میں پاکستان میں خواتین قیدیوں کے مسائل کو اسی وقت کم کیا جا سکے گا جب ان کے مسائل کے حل کے عملی اقدامات کیے جائیں گے. پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے 6 مریض دم توڑ گئے ہیں، جبکہ 445 افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی ہے. پاکستان کے صوبہ پنجاب کے مختلف شہروں میں مائکرو اسمارٹ لاک ڈاؤن نافذ کر دیا گیا ہے. بھارت میں ایک روز کے دوران ریکارڈ 75,000 سے زیادہ کیسز رپورٹ ہوئے ہیں. بھارت میں کیسز کی کل تعداد 33,00,000 سے زیادہ اور 60,000 سے زیادہ مریض ہلاک ہو چکے ہیں. افغانستان کی وزارت صحت نے جمعرات کو بتایا کہ گزشتہ 24 گھنٹوں میں ملک میں COVID-19 کے 16 نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، جو مسلسل دوسرے روز کیسز کی کم ترین تعداد ہے. خبریں ختم ہوئیں.
یہ وائس آف امریکہ ہے. آپ ہمارے پروگرام فیس بک پر بھی براہ راست دیکھ سکتے ہیں. پتا ہے facebook.com/VOA اردو.
السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے نیوز شو کے ساتھ بہجت جیلانی حاضر خدمت ہے۔ ابھی خالد حمید سے آپ نے خبریں سنی، اور اب پروگرام میں شامل کرتے ہیں آج کی اہم رپورٹیں۔ پاکستان جنوبی ایشیا اور دنیا بھر سے تازہ ترین خبروں اور رپورٹوں کے ساتھ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان اور افغانستان کی اعلیٰ قومی مصالحتی کونسل کے سربراہ عبداللہ عبداللہ کے درمیان بدھ کے روز افغان امن عمل آگے بڑھانے کے سلسلے میں ٹیلی فون پر بات چیت ہوئی۔ وزیر اعظم پاکستان کے دفتر سے جاری بیان کے مطابق عمران خان نے کہا کہ پاکستان بین الافغان مذاکرات کے جلد آغاز کا منتظر ہے۔ افغان امن عمل میں پاکستان کے کردار کا تذکرہ کرتے ہوئے عمران خان نے کہا کہ افغان رہنماؤں کو افغانستان میں پائیدار امن کے لیے اس وقت موجود تاریخی موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اس موقع پر وزیر اعظم نے عبداللہ عبداللہ کو پاکستان کا دورہ کرنے کی دعوت دی، جس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وہ مستقبل قریب میں پاکستان کا دورہ کریں گے۔ وزیراعظم عمران خان سے ٹیلی فون پر ہونے والی گفتگو کے بعد عبداللہ عبداللہ نے ایک ٹویٹ پیغام میں کہا کہ وہ افغان امن عمل میں پاکستان کے کردار کو سراہتے ہیں۔ عبداللہ عبداللہ کا کہنا تھا کہ دونوں رہنماؤں نے اتفاق کیا کہ تشدد کو کم کرنے اور بین الافغان مذاکرات شروع کرنے کا یہ نادر موقع ہے، جس سے افغانستان میں پائیدار امن قائم ہو سکتا ہے۔ پاکستان کے وزیراعظم عمران خان اور عبداللہ عبداللہ کے درمیان گفتگو ایک ایسے وقت پر ہوئی ہے جب منگل کے روز افغان طالبان کے وفد نے اسلام آباد میں پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سمیت دیگر حکام سے ملاقات کی۔ امریکہ اور عالمی برادری کی کوشش ہے کہ بین الافغان مذاکرات جلد از جلد شروع ہوں۔ امریکی حکام کی یہ خواہش ہے کہ جس طرح پاکستان نے امریکہ اور طالبان کو مذاکرات کی میز پر لانے میں کلیدی کردار ادا کیا تھا، اسی طرح اسلام آباد اب بین الافغان مذاکرات کے آغاز کے سلسلے میں بھی ایک مثبت کردار ادا کرے۔ کراچی میں مانسون کی شدید بارشوں کا سلسلہ جاری ہے۔ شہر کے مختلف علاقوں میں سیلابی صورتحال کے باعث معمولات زندگی معطل ہو کر رہ گئے ہیں۔ جمعرات کے روز شہر میں طوفانی بارش کے باعث فلائٹ آپریشن شدید متاثر ہوا اور درجنوں پروازیں منسوخ کرنا پڑی۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ کراچی میں تیز بارشیں غیر معمولی نوعیت کی ہیں اور اس کا تعلق براہ راست ماحولیاتی تبدیلیوں سے ہے۔ مزید جانتے ہیں کراچی سے محمد ثاقب کی رپورٹ میں۔
پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی میں مونسون کی شدید بارشوں کا سلسلہ جاری ہے اور شہر کے مختلف علاقوں میں سیلابی کیفیت پیدا ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے معمولات زندگی بری طرح متاثر ہوئے ہیں۔ شدید بارشوں کے باعث فضائی آپریشن متاثر ہونے کے باعث کراچی سے آنے اور جانے والی ایک درجن کے قریب پروازیں منسوخ کر دی گئیں۔ سول ایویشن حکام کے مطابق تیز بارش کے باعث کراچی سے فیصل آباد، لاہور، دبئی، تہران، شارجہ، ریاض، بہاولپور، کولمبو، رحیم یار خان، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ اور تربت سے آنے اور جانے والی پروازوں کو منسوخ کرنا پڑا۔ سول ایویشن کے ترجمان نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ موسم بہتر ہوتے ہی بعض پروازوں کو پرواز کی اجازت دے دی گئی ہے۔ ادھر ترجمان پی آئی اے کا کہنا ہے کہ اسلام آباد سے کراچی آنے والی ایک پرواز پی کے 301 کو موسم کی خرابی کے باعث سکھر ایئرپورٹ پر اتارا گیا۔ شدید بارش سے شہر میں سیلابی کیفیت ہے اور معمولات زندگی بری طرح متاثر ہو رہے ہیں۔ شہر کی بیشتر بڑی مارکیٹس، کاروباری ادارے بند یا جزوی طور پر کھل سکے، جبکہ سرکاری اور نجی اداروں کے دفاتر اور فیکٹریوں میں حاضری کم ریکارڈ کی گئی۔ موسلادھار بارشوں کے باعث ملیر ندی میں شدید طغیانی آئی ہوئی ہے۔ شہر کی اہم سڑکیں، جن میں شارع فیصل، ایم اے جنا روڈ، راشد مناس روڈ، یونیورسٹی روڈ، شارع پاکستان، کورنگی روڈ اور دیگر سڑکیں تالاب کا منظر پیش کر رہی ہیں۔ کئی علاقوں میں لوگوں نے گھروں میں پانی بھر جانے کے باعث چھتوں پر رات گزاری۔ متاثر افراد نے بتایا کہ انہوں نے مشکل سے اپنی جان بچائی، جبکہ گھروں میں رکھا قیمتی سامان ڈوب گیا۔
چھتوں پہ رات گزاری ہم نے، بچوں کو لے کے چھتوں پہ بیٹھے ہوئے تھے، کیا کر رہے ہیں، مدد خود ہی کر رہے ہیں۔ ابھی تک تو کوئی حکومت کی طرف سے نہیں آیا، اتنا سامان خراب ہو گیا، راشن وغیرہ سب خراب ہو گیا، رات بھر بھوکے بیٹھے رہے۔ جس دن بارش آئی ہے، کھانا پینا کچھ بھی نہیں تھا۔
ادھر موسمیات پر نظر رکھنے والے ماہرین کا کہنا ہے کہ کراچی میں مسلسل اور موسلادھار بارشیں غیر معمولی نوعیت کی ہیں۔ پاکستان کی فضائیہ اور میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ میں 36 برس خدمات انجام دینے والے چیف میٹرولوجسٹ توصیف عالم کا کہنا ہے کہ بلوچستان میں اگست کے مہینے میں 278%، جبکہ سندھ میں 288% زائد بارشیں ریکارڈ کی گئیں، جس کی وجہ دنیا بھر میں موسم کے تبدیل ہوتے ہوئے رجحانات ہیں۔
گجرات میں بھی، انڈین گجرات میں بھی، اور جو سراؤنڈنگ کنٹریز ہیں وہ اس کی وجہ سے بہت زیادہ متاثر ہو رہے ہیں کلائمیٹ چینج کے امپیکٹ کی وجہ سے۔ اور جو سیزن مانسون ہے تو اس کے اندر جو ہے جو نارمل سے زیادہ جو ہے بارشیں ہو رہی ہیں، خاص طور پہ جو سدرن سندھ کا ایریا۔
उधर वज़ीर-ए-आला सिंध सईद मुराद अली शाह ने अपने बयान में कहा है कि कराची में बरसात के सबब डिजास्टर की सूरत हाल पैदा हो गई है। कमिश्नर कराची को हिदायत की गई है कि मलीर में स्कूलों की इमारतें खाली करवाकर मुतासरा लोगों को वहां पनाह दी जाए। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में सबसे ज्यादा बारिश शाह फैसल एयरबेस पर रिकॉर्ड की गई, जहाँ 130 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। इसी तरह मसूर एयरबेस पर 98, नाजमाबाद के इलाके में 105, किमाड़ी में 82 और एयरपोर्ट के इलाके में 74 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मोहम्मद साकिब, वॉइस ऑफ अमरीका, कराची।
पाकिस्तान की इंसानी हकूक की वजारत का कहना है कि मुल्क भर की मुख्तलिफ जेलों में जेर समात मुकदमात में कैद खवातीन कैदियों की तादाद को कम करके उन्हें सजा देने के मुतबादल तरीकेकार को वजह किया जाए। यह तजवीज़ वजारत इंसानी हकूक की तरफ से पाकिस्तान की मुख्तलिफ जेलों में कैद खवातीन कैदियों की हालत ज़ार से मुतल्लिक मुरतब होने वाली एक रिपोर्ट में दी गई, जिसके मुताबिक पाकिस्तान की मुख्तलिफ जेलों में कैद खवातीन से 67% अंडर ट्रायल कैदी हैं। इंसानी हकूक के बास कारकुनों ने वजारत इंसानी हकूक की रिपोर्ट करार दी है, लेकिन उनके ख्याल में पाकिस्तान में खवातीन कैदियों के मसाइल को उसी वक्त कम किया जा सकेगा जब उनके मसाइल के हल के अमली इकदामात किए जाएंगे। इस्लामाबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद जलील।
इंसानी हकूक की वजारत की तरफ से जारी होने वाले एक बयान के मुताबिक इस वक्त मुल्क की मुख्तलिफ जेलों में 1000 से ज्यादा खवातीन कैद हैं, जिनमें से 67% खवातीन के मुकदमात की इब्तदाई समात अभी मुकम्मल होना बाकी है। रिपोर्ट के मुताबिक इनमें से 700 से ज्यादा खवातीन सिर्फ पंजाब की मुख्तलिफ जेलों में कैद हैं, जबकि बास खवातीन कैदियों के साथ उनके बच्चे भी जेल में उनके साथ मौजूद हैं। गैर सरकारी तंजीम जस्टिस प्रोजेक्ट पाकिस्तान से मुंसलिक सारा बिलाल ने वॉइस ऑफ अमेरिका से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तान की मुख्तलिफ जेलों में जेर समात मुकदमात में कैद खवातीन की तादाद कम करने की जरूरत है।
जब आप खवातीन की बात करते हैं कि आपके पास ज्यादातर अंडर ट्रायल खवातीन है, तो उनकी एक एडेड डिमेंशन और एडेड प्रॉब्लम होती है। औरतें ज्यादातर पाकिस्तान में केयर कीपर होती हैं, उनके बच्चे होते हैं, अपने घर घर चलाती हैं, तो उनको अगर आप जेल में डालें और लंबे अरसे के लिए जेल में डालें जब उनकी केसेस चल रहे होते हैं, तो यू आर एक्चुअली अफेक्टिंग द एंटायर फैमिली मच मोर सिवियरली देन यू वुड अदरवाइज।
सारा बिलाल का मजीद कहना है कि पाकिस्तान में खवातीन कैदियों के लिए अलग जेलों की तादाद बहुत कम है,
और जो सारी रिकमेंडेशन इस रिपोर्ट में जिस प्रिजन रूल्स को अमेंड करना है और उनको बेहतर स्टैंडर्ड पे लेके आना है ताकि वो जो कानून हमारा है वो अपडेट हो औरतों को प्रोटेक्ट करने में, फीमेल प्रिजनर्स को प्रोटेक्ट करने में। उसके अलावा जो हमारे डाइवर्जनरी मेजर्स हैं कि उनको जेल में जाने की बजाय नॉन कस्टोडियल सेंटेंसेस होने चाहिए। उसके बाद जो कैपेसिटी इशूज हैं, जो रिसोर्सेज के इशूज हैं, जो स्टाफ की ट्रेनिंग बेहतर होनी चाहिए, फीमेल सुपरिटेंडेंट उनके स्टाफ को ज्यादा एम्पावर करना चाहिए, उनके लिए बेटर सर्विस स्ट्रक्चर क्रिएट करना चाहिए ताकि वो अपनी ड्यूटी बेहतर परफॉर्म कर सकें।
दूसरी जाने पाकिस्तान के इंसानी हकूक के गैर सरकारी इदारे ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान से मुंसलिक तायरा हबीब का कहना है कि पाकिस्तान में बास खवातीन कैदियों को अदालतों में अपने मुकदमात का दिफा करने के लिए उनके बकौल मुनासिब कानूनी खिदमात मुयस्सर नहीं है।
वहाँ पे खवातीन कुछ ऐसी भी सल्क कर रही हैं, लाहौर की से ये जो जेल है सेंट्रल जेल में, जिनका के जो सजा का वक्त है वो पूरा हो चुका हुआ है। डिस्पाइट दैट उनकी जो कुछ लीगल छोटी मोटी ऑब्लिगेशन है वो पूरी नहीं होती, उनको कोई लीगल हेल्प नहीं मिलती। सबसे बड़ा जो है इशू वो यही है वहाँ पे खवातीन की जो जेलें हैं उनमें। बाकी अदरवाइज तो जनरल इशूज जो हैं वो तो हैं ही हैं, वो मर्दों की जेलों में भी ओवर क्राउडेड है, खवातीन की जेलों में भी है। खवातीन जो हैं,
याद रहे कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने रवां साल मई में पाकिस्तान की मुख्तलिफ जेलों में कैद खवातीन की हालत ज़ार और उन्हें दरपेश मसाइल का जायजा लेने के लिए एक आला सतह की कमेटी कायम की। वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस कमेटी को खवातीन कैदियों को दरपेश मसाइल से मुतल्लिक अपनी सिफारशात पेश करने की भी हिदायत की थी। वज़ीर आज़म इमरान खान ये कह चुके हैं कि इंसानी हकूक का तहफ्फुज हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है और इस सिलसिले में उनके बकौल हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। मोहम्मद जलील, वॉइस ऑफ अमेरिका, इस्लामाबाद।
कोरोना वायरस के सबब लॉकडाउन और ऑनलाइन क्लासेस के सबब पाकिस्तान में इंटरनेट सार्फिन की तादाद में इजाफा हुआ है और पीटीए के दाद शुमार के मुताबिक मुल्क भर में इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले सार्फिन की तादाद 16,80,00,000 से तजावुज कर गई। एक माह के अरसे में मोबाइल ब्रॉडबैंड यानी 3G और 4G सार्फिन की तादाद में 16,00,000 का इजाफा हुआ। माहरीन कहते हैं कि पाकिस्तान में इंटरनेट की रसाई ताहाल दूर दराज इलाकों में महदूद है, जिसे बेहतर करने की जरूरत है। इस्लामाबाद से अली फुरकान की रिपोर्ट में
تفصیل پیش ہے۔
پاکستان میں ٹیلی مواصلات کے نگران ادارے پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کے جاری تازہ اعداد و شمار کے مطابق موبائل براڈ بینڈ صارفین کی تعداد جون 2020 میں 81.14 million سے بڑھ کر جولائی 2020 میں 82.76 million ہو گئی ہے، جو کہ ایک ماہ میں 1.62 million صارفین کا اضافہ ہے۔ پی ٹی اے کے مطابق اس عرصے کے دوران ملک میں 4G انٹرنیٹ کے استعمال میں اضافہ جبکہ 3G کی طلب میں کمی دیکھی گئی ہے۔ اسی ایک ماہ کے عرصے کے دوران موبائل فون صارفین کی تعداد میں بھی اضافہ دیکھا گیا ہے، جو کہ 167.27 million سے بڑھ کر 168.04 million ہو گئے ہیں۔ دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی کرونا وائرس کے سبب دفاتر کی بجائے گھروں سے کام کرنے کو ترجیح دی جا رہی ہے، اور تعلیمی ادارے بند ہونے کے باعث طلباء آن لائن ذرائع سے کلاسز لے رہے ہیں۔ ٹیکنالوجی پر ریسرچ کرنے والے ادارے بائٹس فار آل کے شہزاد احمد کہتے ہیں کہ موبائل براڈ بینڈ صارفین کی تعداد میں اضافہ مثبت پیش رفت ہے، جو کہ ان کے بقول زیادہ تر تعلیمی مقاصد کے لیے حاصل کیا گیا ہوگا۔ وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کرونا وائرس کے باعث لاک ڈاؤن کے دوران بہت سے نئے لوگوں نے انٹرنیٹ حاصل کیا ہے۔
تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پازیٹیو ڈیولپمنٹ تو ہے، لیکن یہ جو ایک رخ ہے اس کا، یا جو ایک یہ جو جب کمی ہے کہ یہ ہماری جو انٹرنیٹ کی ایکسیسیبلٹی جو ہے وہ یونیورسل نہیں ہے، یہ پریشان کن ہے۔ اور اس کی طرف میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پالیسی سازوں کو اور ہمارے فیصلہ سازوں کو جلد از جلد دھیان دینا چاہیے۔
موبائل فون آپریٹرز کے مفادات کے لیے کام کرنے والی عالمی تنظیم گلوبل سسٹم فار موبائل کمیونیکیشن کے مطابق پاکستان میں اب بھی 10 میں سے 5 سے بھی کم افراد موبائل براڈ بینڈ سروسز استعمال کر رہے ہیں۔ پاکستان میں مصنوعی ذہانت پر کام کرنے والی تنظیم بیس ایچ کے سی ای او انیس شیخ کہتے ہیں کہ براڈ بینڈ انٹرنیٹ کے استعمال میں اضافہ سے ثابت ہوتا ہے کہ ہماری آئی ٹی کی صنعت بہتر کام کر رہی ہے، اور آئی ٹی کمپنیوں نے کرونا وائرس میں پیدا ہونے والی اس ضرورت کو پورا کیا ہے۔ وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ انٹرنیٹ صارفین میں اضافے سے ہماری آئی ٹی کی خدمات اور برآمدات بڑھیں گی۔
ڈیٹا انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ آپ کی براڈ بینڈ بڑھ رہی ہے، جس کا مطلب ہے نہ صرف یہ کہ یوزیج بڑھ رہی ہے بلکہ جو مختلف طرح کی خدمات ہیں، انکلوڈنگ بٹ ناٹ لمیٹڈ ٹو جو آپ کی میڈیا سروسز ہیں، انڈیویژل میڈیا سروسز ہیں جو کہ مختلف ویب سائٹس کے اوپر چل رہی ہیں، وہ بھی ہے، فری لانسرز بھی کام کر رہے ہیں۔ تو میرا خیال ہے اپٹک ضرور ہے، اپٹک کو ہمیں اچھی سائن دیکھنا چاہیے۔ امید یہی کی جانی چاہیے کہ آئندہ چند برسوں کے اندر ہم ڈیولپمنٹ کے اس لیول پہ ضرور پہنچ جائیں گے جہاں کم از کم اپنے جو ریجنل پلیئرز ہیں ان کا مقابلہ کر سکیں۔
اس سے قبل پی ٹی اے نے بتایا تھا کہ پاکستان میں کرونا وائرس کے پیش نظر لاک ڈاؤن اور لوگوں کے گھروں تک محدود رہنے کے باعث انٹرنیٹ کا استعمال بھی بڑھ گیا ہے۔ علی فرقان، اردو وی او اے، اسلام آباد۔
پشاور میٹرو بس کے افتتاح کے چند ہی دنوں کے بعد ایک ہفتے کے دوران مختلف نوعیت کے 3 حادثات کے سبب منصوبے پر تنقید کی جا رہی ہے۔ بدھ کی رات بی آر ٹی کی ایک بس میں اچانک آگ بھڑک اٹھی، جس سے ان گاڑیوں کی آمد و رفت میں خلل پڑا۔ چند روز قبل ایک بس حادثے کا شکار ہوئی، جس سے پشاور کو ملک اور افغانستان سے ملانے والی گرینڈ ٹرنک روڈ پر ٹریفک کا نظام دھرم برہم ہوا۔ ماہرین ان حادثات اور مشکلات کو اس منصوبے کو بغیر کسی منصوبہ بندی کے اور اجلت میں شروع کرنے کے نتائج قرار دے رہے ہیں، جبکہ وزیر اعلیٰ نے حادثات کی انکوائری کا حکم دیا ہے۔ پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ میں تفصیل پیش ہے۔
حکمران جماعت پاکستان انصاف کی اکتوبر 2017 میں شروع کی گئی بس منصوبے کا افتتاح وزیراعظم عمران خان نے پچھلے 13 اگست کو کیا تھا۔ تاہم افتتاح کرنے کے بعد بس ٹرانسپورٹ کا یہ نظام مختلف حادثات اور واقعات سے دوچار ہے۔ بدھ کی رات بی آر ٹی کے ایک بس میں آگ لگ گئی تھی، جس کے باعث نہ صرف متعلقہ بس متاثر ہوا بلکہ آگ لگنے سے بی آر ٹی کے روزمرہ معمولات بھی متاثر ہوئے ہیں۔ بس نظام کو چلانے والے والی نجی کمنے کی ترجمان عالمگیر بنگش نے وائس آف امریکہ کے ساتھ بات چیت میں کہا،
ہمارے اسٹیشن نمبر 28 ہے جو ہمارے پی ڈی اے کا اسٹیشن ہے حیات آباد میں، ادھر بس جب رکنے لگی اسٹیشن پہ تو جو ٹاپ کمپارٹمنٹ میں ہمارا بیٹری کا ایک کمپارٹمنٹ ہے، چونکہ یہ ہائیبریڈ گاڑیاں ہیں تو ان کی ایک بیٹری کمپارٹمنٹ ہوتی ہے، ٹاپ میں آگ بڑک اٹھی ہے، ابھی جو فورینسک ٹیم ہے وہ یہی چیک کر رہے ہیں کہ یہ ایشو کدھر سے شروع ہوا اور اگر شروع بھی ہوا تو کیوں اتنے میسج میں جو ہے نا ایک آگ بڑکی اور پھر کتنا جو ہوا، یہ ایک بڑا پبلک اسٹیشن ہے، نیا نیا انٹروڈیوس ہوا ہے پبلک کے لیے پبلک ٹرانسپورٹ سے، تو ساتھ ساتھ جو ہے نا بسز میں کوئی نہ کوئی کٹنائی کوئی ٹیکنیکل اس طرح کے ایشوز آتے ہیں جو ہم کیٹر بھی کر رہے ہیں، کوشش یہ ہو رہی ہوتی ہے کہ ان کو جلدی سے ریزیوم کرتے تاکہ آپریشنل ہو۔
چند روز قبل شہر کے مصروف ترین جی ٹی روڈ پر گل بہار کے قریب بی آر ٹی کا ایک بس حادثے کا شکار ہوا تھا، جس سے نہ صرف بی آر ٹی کے تمام روٹس پر بسوں کی قطاریں لگ گئی تھی بلکہ اس حادثے کے باعث پشاور کے مصروف ترین جی ٹی روڈ پر ٹریفک کا نظام بھی کئی گھنٹوں کے لیے معطل ہوا تھا۔ پشاور کے قومی جرگے میں شامل رہنما خالد ایوب نے ان حادثات اور واقعات پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا،
بنیادی طور پر جس طرح ہم نے پہلے کہا تھا کہ یہ ایک ایل پروجیکٹ، بنیادی جو وجہ ہے یہ ہے کہ جس کا پی سی ون نہ بنا ہو، جس کی پلاننگ نہ ہو اور ایسے پروجیکٹ کو آپ لانچ کریں، اس سے ملک کا پیسہ بھی ضائع ہوتا ہے۔
وزیر اعلیٰ کے مشیر برائے اطلاعات کامران بنگش کا کہنا ہے کہ آگ لگنے کے واقعے پر فوری طور پر قابو پا لیا گیا تھا، جبکہ اس واقعے کی تحقیقات کا حکم دیا گیا ہے۔ اکتوبر 2017 میں اس بس منصوبے پر کام شروع ہوتی ہی ایک انجینئر گوہر خان نے متعدد خامیوں کی نشاندہی کی تھی۔ گوہر خان کا کہنا ہے کہ ناقص منصوبہ بندی اور نقائص کے باعث یہ منصوبہ آئے روز حادثات اور مشکلات کا شکار ہوگا اور مستقبل میں اس کو ختم کرنے کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں ہوگا۔ پشاور کی قومی جرگے میں شامل سابق صوبائی وزیر اور جمعیت علماء اسلام پرلے رحمان گروپ کے رہنما مولانا امان اللہ حقانی کی ایک درخواست پر پشاور ہائی کورٹ نے وفاقی تحقیقاتی ادارے کو اس منصوبے میں تحقیقات کرنے کی ہدایت کی تھی، مگر خیبر پختونخوا حکومت نے پشاور ہائی کورٹ کے اس فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ آف پاکستان سے حکم امتناعی حاصل کر لیا ہے۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
بھارت کے وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے مشرقی لداخ میں بھارت اور چین کے درمیان جاری تعطل کے سلسلے میں 1962 کی جنگ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ موجودہ صورتحال یقیناً اس کے بعد سے اب تک کی سب سے سنگین صورتحال ہے۔ ان کے بقول 45 برسوں میں پہلی بار اس سرحد پر فوجیوں کی ہلاکت ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ لائن آف ایکچوئل کنٹرول ایل اے سی پر دونوں جانب جتنی فوجیں تعینات ہیں اتنی پہلے کبھی نہیں تھیں۔ انہوں نے یہ باتیں redf.com کے ساتھ ایک انٹرویو میں کہیں۔ مزید تفصیلات نئی دلی سے سہیل انجم کی رپورٹ میں پیش ہیں۔
وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے کہا کہ بھارت نے چین کو یہ واضح طور پر بتا دیا ہے کہ سرحدی علاقے میں امن و استحکام کا قیام دونوں ہمسایہ ملکوں کے درمیان باہمی تعلقات کی بنیاد ہے۔ دونوں ملکوں میں سفارتی اور فوجی سطحوں پر کئی ادوار کے مذاکرات ہو چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود مشرقی لداخ میں زائد از 3.5 ماہ سے کشیدگی موجود ہے اور دونوں جانب کی افواج ایک دوسرے کے بالمقابل ہیں۔ وزیر خارجہ نے ماضی کی کشیدگیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ جب بھی ایسی صورتحال پیدا ہوئی اسے سفارتکاری کے ذریعے حل کیا گیا ہے۔ اگر آپ گزشتہ عشرے پر نظر ڈالیں تو دیپ سانگ، چومار اور ڈوکلام کے مقامات پر سرحدی کشیدگی پیدا ہوئی ہے۔ حالانکہ ہر معاملہ ایک دوسرے سے مختلف تھا، موجودہ صورتحال بھی مختلف ہے، لیکن ان تمام میں جو بات مشترک ہے وہ یہ ہے کہ تمام سرحدی تنازعات سفارتکاری کی مدد سے حل ہوئے ہیں۔ ایس جے شنکر نے مزید کہا کہ موجودہ تعطل کو ایل اے سی کو ایک طرفہ طور پر تبدیل کیے بغیر تمام معاہدوں اور افہام و تفہیم کا احترام کرتے ہوئے دور کیا جا سکتا ہے۔ یاد رہے کہ مئی سے ہی مشرقی لداخ میں کشیدگی موجود ہے اور 15 جون کو گلوان وادی میں دونوں ملکوں کے فوجیوں کے درمیان پرتشدد ٹکراؤ ہوا تھا جس میں 20 بھارتی فوجی ہلاک ہوئے تھے۔ دونوں ملکوں میں سفارتی اور فوجی سطحوں پر مذاکرات کے متعدد ادوار ہو چکے ہیں اور ہر بات چیت میں متنازع مقامات سے فوجیوں کی واپسی پر اتفاق رائے ہوتا ہے، مگر اس پر عمل نہیں ہو پاتا۔ سینئر صحافی، تجزیہ کار اور اخبار چوتھی دنیا کے ایڈیٹر سنتوش بھارتیہ نے اس سوال پر کہ طویل عرصہ گزر جانے کے باوجود یہ مسئلہ حل کیوں نہیں ہوتا، وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی اور صدر شی جن پنگ اگر ایک بار بذریعہ فون بات کر لیں تو یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے، لیکن شاید عالمی صورتحال اس میں رکاوٹ بن رہی ہے۔
دنیا میں اس سمے ری الائنمنٹ ہو رہا ہے، ایک طرف چائنا ہے، روس بیچ میں کھڑا ہے, دوسری طرف امریکہ ہے, اور ان سب کے بیچ میں ہمیں ابھی نہیں پتا کہ فرانس کا رخ کیا ہوگا. یہ سارے جو ری الائنمنٹ ہو رہے ہیں انٹرنیشنل فورسز کے, ان میں سے کون سا فورس اس مسئلے کو بگاڑ رہا ہے؟ ادھر ٹرمپ کو ایک صلاح دے رہا ہے, چائنیز پریسیڈنٹ کو ایک صلاح دے رہا ہے, اور پرائم منسٹر مودی کو ایک صلاح دے رہا ہے.
انہوں نے مزید کہا کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور وزیر اعظم نریندر مودی میں دوستی کے باوجود ٹرمپ نے اپنے شہریوں کو بھارت نہ جانے کا مشورہ دیا ہے, لہذا جو موجودہ صورتحال ہے وہ ناقابل فہم ہے.
تو سمجھ میں آ رہا ہے وہ یہ, ایک طرف ایران کا سوال کھڑا ہو رہا ہے, امریکہ انڈیا کو سیریا کے طرح سے بنا رہا ہے, بتا رہا ہے اتنی دوستی ہونے کے باوجود پرائم منسٹر مودی سے امریکہ اپنے یہاں اپنے سٹیزن سے کہہ رہا ہے کہ وہ انڈیا نہ جائے, کیونکہ اس کی پوزیشن پاکستان اور سیریا جیسی ہے. سمجھ باہر ہے یہ ہو کیا رہا ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جو نارمل ڈپلومیسی کی
قبل ازیں چیف آف ڈیفنس اسٹاف جنرل بپن راوت نے اخبار ہندوستان ٹائمز سے بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ اگر مذاکرات سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا تو فوجی کارروائی کا متبادل موجود ہے. جبکہ بھارت میں چین کے سفیر سن وی ڈانگ نے دو روز قبل کہا کہ گلوان وادی میں جو کچھ ہوا وہ افسوسناک واقعہ ہے, اور چین اور بھارت دوبارہ ایسا واقعہ دیکھنا پسند نہیں کریں گے. فریقین اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور مذکورہ واقعہ تاریخ کے تناظر میں ایک مختصر لمحہ تھا. سہیل انجم, وائس آف امریکہ, نئی دہلی.
افغانستان میں عہدیداروں کا کہنا ہے کہ گزشتہ چار روز میں ملک کے 13 صوبوں میں اچانک آنے والے سیلابوں میں 151 افراد ہلاک جبکہ 200 کے قریب زخمی ہوئے ہیں. قدرتی آفات سے نمٹنے کی وزارت کے نائب وزیر محمد قاسم حیدری نے صحافیوں کو بتایا کہ پروان صوبے کے مقام چریکر میں بھاری جانی اور مالی نقصان ہوا. چریکر صوبائی ہسپتال کے سربراہ عبد الکریم ہیردائے نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ چریکر میں آنے والے سیلاب کے بعد 93 لاشوں اور 109 زخمیوں کو ہسپتال لایا گیا. صوبائی گورنر فضل الدین ایئر نے جمعرات کی سپہر وائس آف امریکہ کو بتایا کہ متاثرہ علاقوں میں امدادی کارروائیاں جاری ہیں اور اموات کی تعداد میں اضافے کا خدشہ ہے. اچانک آنے والے سیلابی ریلوں سے کابل جلال آباد شاہراہ اور کابل آنے والے دوسرے راستوں میں بھی رکاوٹ آئی ہے.
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے. آپ ہمارے پروگرام ہماری ویب سائٹ پر کسی بھی وقت دیکھ سکتے ہیں. پتہ ہے www.urduvoa.com.
میڈیا ویو 972 کلو ہرٹز پر وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی نیوز شو پیش کیا جا رہا ہے. امریکہ میں نسلی تفریق کے بڑھتے ہوئے رجحان کے تناظر میں نائب صدر مائک پینس نے بدھ کی رات ریپبلکن پارٹی کے کنونشن میں خطاب کرتے ہوئے ووٹروں سے کہا کہ آپ ڈیموکریٹک پارٹی کے صدارتی امیدوار جو بائیڈن کے امریکہ میں محفوظ نہیں رہیں گے. انہوں نے کہا کہ جو بائیڈن پولیس کی فنڈنگ پر پابندیاں لگانے کی حمایت کرنے والے لوگوں میں شامل ہیں. انہوں نے کہا کہ جب جو بائیڈن سے سوال کیا گیا کہ کیا وہ قانون کا نفاذ کرنے والے اداروں کی فنڈنگ کم کرنے کی حمایت کرتے ہیں تو ان کا کہنا تھا کہ جی ہاں, یقینی طور پر میں اس کی حمایت کرتا ہوں. تاہم ڈیموکریٹک امیدوار جو بائیڈن نے اس ماہ کے شروع میں کہا تھا کہ وہ پولیس کی فنڈنگ روکنا نہیں چاہتے بلکہ پولیس کو مزید فنڈنگ فراہم کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہ ان تمام معاملات پر توجہ دے سکے جن کی اشد ضرورت ہے. ان کا کہنا تھا کہ پولیس کے محکمے میں سماجی کارکن, ماہرین نفسیات اور دیگر ایسے افراد بھی ہونے چاہیے جو معاشرے میں ایسے خطرناک رجحان کو روکنے میں اہم کردار ادا کر سکیں. ریپبلکن پارٹی کے کنونشن کے تیسرے روز بدھ کو نائب صدر پینس نے اپنی جماعت کی طرف سے اگلے 4 برس کے لیے صدر ٹرمپ کے ساتھ نائب صدر کی حیثیت سے دوبارہ نامزدگی قبول کی. اس موقع پر ان کی اہلیہ کیرن بھی موجود تھیں. انہوں نے یہ بات دہرائی کہ صدر ٹرمپ اور وہ کبھی بھی پولیس کی فنڈنگ نہیں روکیں گے. انہوں نے کہا کہ صدر ٹرمپ اور وہ خود یہ بات جانتے ہیں کہ پولیس کی وردی پہننے والے ہر روز اپنے فرائض ادا کرتے ہوئے اپنی جانیں خطرے میں ڈالتے ہیں. مائک پینس کی تقریر کے بعد صدر ٹرمپ اور خاتون اول میلانیا ٹرمپ اسٹیج پر آئے, جہاں انہوں نے مائک پینس اور ان کی اہلیہ کیرن کو مبارکباد دی. صدر ٹرمپ آج کنونشن کے آخری روز اگلے 4 برس کے لیے اپنی جماعت کی طرف سے دوبارہ صدر کے لیے نامزدگی قبول کرتے ہوئے خطاب کریں گے. امریکہ کے محکمہ انصاف نے بدھ کے روز اعلان کیا کہ وہ وسکانسن کے شہر کے نوشا میں پولیس کے ہاتھوں ایک سیاہ فام امریکی شخص جیکب بلیک پر فائرنگ کے واقعے کی چھان بین کرے گا. مذکورہ سیاہ فام شخص کو اس کی پشت پر گولیاں ماری گئیں جس سے اس کا نچلا دھڑ جزوی طور پر مفلوج ہو گیا اور کئی اعضاء کو شدید نقصان پہنچا. محکمہ انصاف کا کہنا ہے کہ وفاقی تحقیقاتی ادارہ ایف بی آئی وسکانسن میں قانون کا نفاذ کرنے والے اداروں کے تحقیقات کاروں اور دیگر ریاستی حکام کے تعاون سے اس واقعے کی چھان بین کرے گا. اس سے قبل وسکانسن کے محکمہ انصاف نے اس واقعے کی ویڈیو جاری کی جو اس واقعے کی پہلی سرکاری وضاحت ہے اور کیمرے پر ریکارڈ ہوئی، جس کے بعد مظاہرے جاری رہے۔ بتایا جاتا ہے کہ پولیس کو ایک خاتون نے ٹیلی فون پر کہا کہ اس کا بوائے فرینڈ اس کی رہائش گاہ کے قریب موجود ہے اور وہ نہیں چاہتی کہ وہ وہاں موجود ہو۔ کینوشا میں چار روز سے پرتشدد مظاہرے جاری ہیں۔ صدر ٹرمپ نے بدھ کے روز ایک ٹویٹ میں کہا کہ وہ کینوشا میں امن و امان بحال کرنے کے لیے قانون کا نفاذ کرنے والے وفاقی اہلکاروں اور نیشنل گارڈز کو بھیج رہے ہیں۔ وائٹ ہاؤس پریس سیکرٹری کیلی میکننی نے بدھ کے روز ایک بیان جاری کیا جس میں کہا گیا کہ صدر ٹرمپ تشدد کی ہر شکل کو مسترد کرتے ہیں اور وہ اس بات میں یقین رکھتے ہیں کہ تمام امریکیوں کو بدامنی سے محفوظ رکھا جانا چاہیے۔ نیوزی لینڈ کی ایک عدالت نے کرائسٹ چرچ مساجد پر حملہ کر کے 51 افراد کو قتل کرنے والے مجرم برنٹن ڈیرنٹ کو عمر قید کی سزا سنائی ہے۔ تفصیلات انجم ہیرل گل بیان کرتے ہیں۔
عدالت نے جمعرات کو اپنے فیصلے میں مجرم کو معافی کا حق بھی نہیں دیا۔ نیوزی لینڈ میں پہلی مرتبہ کسی مجرم کو اس طرح کی سزا دی گئی ہے۔ 29 سالہ مجرم ٹیرنٹ نے 15 مارچ 2019 کو کرائسٹ چرچ کی دو مساجد میں فائرنگ کر کے 51 افراد کو ہلاک کر دیا تھا اور وہ اس کاروائی کو فیس بک پر لائیو نشر بھی کرتا رہا تھا۔ مجرم پر 40 افراد کے اقدام قتل اور دہشت گردی کی فرد جرم بھی عائد کی گئی تھی۔ ہائی کورٹ کے جج کیمرون مینڈر نے سزا سناتے ہوئے قرار دیا کہ مجرم کو عمر قید کی سزا ناکافی ہے۔ انہوں نے مجرم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ اپنے جرم کی وجہ سے ہمدردی کے مستحق نہیں ہیں۔ جج مینڈر نے مزید کہا کہ ٹیرنٹ کے جرائم کی نوعیت اتنی سنگین ہے کہ انہیں مرنے تک قید میں بھی رکھا جائے تو یہ کم ہے۔ کمرائے عدالت میں موجود برنٹن ٹیرنٹ نے اپنی سزا سن کر اس پر کوئی رد عمل نہیں دیا اور خاموش رہا۔ جج مینڈر نے ٹیرنٹ سے کہا کہ انہیں بات کرنے کی اجازت ہے، لیکن اس کے باوجود ٹیرنٹ نے کچھ نہیں کہا۔ اس سے قبل سماعت کے دوران پروسیکیوٹر نے عدالت کو بتایا تھا کہ ٹیرنٹ حملے میں مارے جانے والے افراد کو قابض تصور کرتا تھا اور وہ خوف پھیلا کر زیادہ سے زیادہ لوگوں کو قتل کرنے کا خواہش مند تھا۔ عدالتی فیصلے کے بعد النور مسجد کے امام گمل فواد نے کہا کہ مجرم کو سزا کے بعد قانونی تقاضے پورے ہو گئے ہیں، لیکن کوئی بھی سزا ہمیں اپنے پیارے واپس نہیں دلا سکتی۔ مجرم ٹیرنٹ نے پہلے النور مسجد کو نشانہ بنایا تھا جہاں سب سے زیادہ ہلاکتیں ہوئی تھیں۔ نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم جسینڈا آرڈرن نے کہا ہے کہ انہیں عدالتی فیصلے سے راحت ملی ہے۔ مجرم ٹیرنٹ کبھی دن کی روشنی نہیں دیکھ سکے گا۔ جسینڈرا آرڈرن نے مزید کہا کہ 15 مارچ کا صدمہ آسانی سے بھلایا نہیں جا سکتا، لیکن مجرم عمر بھر کے لیے تنہائی کی زندگی گزارے گا۔ برنٹن ٹیرنٹ سے قبل توہرے قتل کے مجرم ولیم بیل کو نیوزی لینڈ کی تاریخ میں سب سے زیادہ 30 برس قید کی سزا سنائی گئی تھی۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ایران کے صدر حسن روحانی نے کہا ہے کہ اگر امریکہ ایران کے ساتھ کسی بھی طرح کا معاہدہ چاہتا ہے تو اسے 2015 کے جوہری معاہدے میں واپس آنا ہوگا۔ سادیہ زیب رانجا کی رپورٹ میں تفصیل پیش ہے۔
منگل کو سرکاری ٹیلی ویژن پر نشر ہونے والی تقریر کے دوران ایرانی صدر نے کہا ہے کہ ایران کو دبانے کے لیے امریکہ کے تمام حربے 100% ناکام ہو چکے ہیں، لہٰذا اگر وہ جوہری معاہدے سے الگ ہونے پر معذرت کر لے تو اس سے بات ہو سکتی ہے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان سابق صدر براک اوباما کے دور میں جوہری معاہدہ طے پایا تھا، جس میں جوہری پروگرام محدود کرنے کے عوض ایران پر عائد پابندیاں بتدریج ہٹانے کے لیے کہا گیا تھا۔ البتہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سن 2018 میں اس معاہدے سے علیحدگی اختیار کر لی تھی۔ ٹرمپ انتظامیہ کا موقف تھا کہ اس معاہدے میں کئی خامیاں ہیں اور معاہدے کے باوجود ایران اپنے جوہری پروگرام کو آگے بڑھا رہا ہے۔ بعد ازاں ٹرمپ انتظامیہ نے ایران پر دوبارہ پابندی عائد کر دی تھی، جس کے بعد ایران نے بھی جوہری پروگرام کے حوالے سے معاہدے سے مرحلہ وار دستبردار ہونے کا اعلان کرتے ہوئے یورینیم کی افزودگی شروع کر دی تھی۔ مذکورہ معاہدے کے ضامن ممالک برطانیہ، فرانس، روس، جرمنی اور یورپی یونین فریقوں پر زور دیتے رہے ہیں کہ وہ اس معاہدے پر کار بند رہیں، لیکن حالیہ عرصے میں امریکہ اور ایران کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی کے باعث اب بھی خطے میں تناؤ برقرار ہے۔ امریکہ نے چند روز قبل اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں ایک قرارداد بھی پیش کی تھی، جس میں ایران پر اسلحے کی خرید و فروخت پر پابندی میں مزید توسیع پر زور دیا گیا تھا۔ تاہم مذکورہ قرارداد مسترد ہو گئی تھی۔ قرارداد مسترد ہونے پر امریکہ کے وزیر خارجہ مائک پومپیو نے کہا تھا کہ سیکیورٹی کونسل نے ایران پر عائد اس پابندی میں توسیع کی قرارداد مسترد کر کے اسے اپنے جارحانہ مقاصد پورے کرنے کا موقع دے دیا ہے۔ سعدیہ زبرانجھا، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اور اب پاکستان، جنوبی ایشیا اور دنیا بھر سے کرونا وائرس کی تازہ خبریں اور اعداد و شمار۔ پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کرونا وائرس کے 6 مریض دم توڑ گئے، جبکہ 445 افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی۔ پاکستان کے صوبے پنجاب کے مختلف شہروں میں مائکرو اسمارٹ لاک ڈاؤن نافذ کر دیا گیا۔ بھارت میں ایک روز کے دوران ریکارڈ 75,000 سے زیادہ کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ کل تعداد 33 لاکھ سے زیادہ اور 60,000 سے زیادہ مریض ہلاک ہو چکے ہیں۔ افغانستان کی وزارت صحت نے جمعرات کو بتایا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں میں ملک میں COVID-19 کے 16 نئے کیسز رپورٹ ہوئے، جو مسلسل دوسرے روز کیسز کی کم ترین تعداد ہے۔ افغانستان میں کرونا مریضوں کی کل تعداد 38,129 ہے۔ وزارت صحت کے مطابق کرونا وائرس سے ہونے والی اموات کی تعداد 1,401 ہے، جن میں 69 صحت کے شعبے سے تعلق رکھنے والے ارکان بھی شامل ہیں۔ افغانستان میں کرونا وائرس کے آغاز سے اب تک COVID-19 سے متاثرہ 29,046 افراد مکمل طور پر صحت یاب ہو چکے ہیں۔ جنوبی کوریا کی پارلیمنٹ کو وبا کے پھیلاؤ کے خدشے کے پیش نظر بند کر دیا گیا ہے۔ مزید تفصیلات آپ سنیے سادیا زیبرانجا سے۔
بھارت میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے 75,760 نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، جو ایک روز کے دوران کیسز کی سب سے زیادہ تعداد ہے۔ کرونا وائرس سے متاثرین کے حالیہ اضافے کے ساتھ ہی بھارت میں کیسز کی کل تعداد 33 لاکھ سے زیادہ ہو گئی ہے۔ بھارت میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران وبا کے شکار 1,023 مریض ہلاک ہوئے ہیں، جس کے بعد ہلاکتوں کی کل تعداد 60,472 ہو گئی ہے۔ جنوبی کوریا میں کرونا وائرس سے متاثرہ 400 سے زائد نئے کیسز سامنے آنے کے بعد پارلیمنٹ کو وائرس کے خدشات کے پیش نظر بند کر دیا گیا ہے۔ اراکین پارلیمنٹ بھی قرنطینہ میں چلے گئے ہیں۔ جمعرات کو 441 نئے کیسز رپورٹ ہوئے، جن میں سے بیشتر کا تعلق دارالحکومت سول سے ہے۔ جنوبی کوریا میں 6 ماہ بعد کرونا وائرس کے کیسز کی یہ بلند ترین شرح ہے۔ جنوبی کوریا کرونا وائرس پر قابو پانے سے پہلے بدترین صورتحال کا سامنا کر چکا ہے، کیونکہ اسے اب بھی وبا کے خلاف جنگ میں خاصے مسائل کا سامنا ہے، تاہم یہ مجموعی طور پر ابتدائی دنوں جیسی صورتحال نہیں ہے۔ فرانس میں نومبر کے مہینے میں کرونا وائرس کی دوسری لہر آنے کا خدشہ ظاہر کیا گیا ہے۔ اس خدشے کا اظہار بدھ کو وبائی امور سے متعلق حکومت کو مشورہ دینے والی سائنسی کونسل کے سربراہ نے فرانس 2 ٹیلی ویژن کو انٹرویو کے دوران کیا۔ ان کے بقول وبائی مرض سے نمٹنے کے لیے مارسیلی شہر میں پابندیاں سخت کی جا رہی ہیں۔ شہری حکام نے منگل کو رات گئے ایک بیان میں کہا تھا کہ ریسٹورانوں اور بارز کو مختصر وقفے کے لیے کھولا جائے گا، جبکہ 26 اگست سے 30 ستمبر تک تمام افراد کو لازمی طور پر ماسک پہننا ہوگا۔ فرانس دنیا کا 7واں ملک ہے جہاں COVID-19 سے اب تک سب سے زیادہ ہلاکتیں ہو چکی ہیں۔ فرانسیسی وزارت صحت نے منگل کو 3,000 سے زیادہ نئے کیسز کی تصدیق کی اور بتایا کہ اس مرض سے اب تک 30,544 اموات ہو چکی ہیں۔ سادیہ زبرانجھا، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
خبریں ختم ہوئیں۔
تازہ ترین خبریں، ریڈیو پروگرامز، آڈیو اور ویڈیو رپورٹس دیکھنے، سننے اور پڑھنے کے لیے اپنے اسمارٹ فون پر ڈاؤن لوڈ کیجیے VOA اردو کی ایپ، جو گوگل پلے اور ایپ سٹور پر دستیاب ہے۔ خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں۔
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ آئیے پروگرام میں شامل کرتے ہیں کچھ اور رپورٹیں۔ پاکستان کے قرضے اس حد سے بڑھ گئے ہیں جتنے قانونی طور پر وہ لے سکتا ہے۔ ملک کے ڈیٹ لمیٹیشن ایکٹ کے تحت اس کے قرضوں کی حد اس کی مجموعی قومی پیداوار یعنی GDP کے 60% سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن اب یہ قرضے GDP کے 87% تک پہنچ گئے ہیں۔ پاکستان کی معیشت پر اس کے کیا اثرات پڑیں گے، یہ جاننے کے لیے قمر عباس جعفری نے فیڈریشن آف اکنامک کاؤنسل پاکستان کے ڈاکٹر ایوب مہر اور شکاگو اسٹیٹ یونیورسٹی کے ڈاکٹر ظفر بخاری سے گفتگو کی۔ اس صورتحال کے بارے میں IMF کا رویہ کیا ہوگا، اس کا جواب دیتے ہوئے ڈاکٹر ایوب مہر کا کہنا تھا۔
IMF نے فی الحال ان کو نومبر تک کا تو کہہ دیا تھا نا، ریلیکس کر دیا تھا نومبر تک کے لیے کہ یہ اسپیشل کنڈیشن ہے، لیکن پہلے کوارٹر میں مطلب ہے ریلیکس کیا تھا، پھر اس میں ایک ماہ اور ان کو دے دیا، تو اس نے اس وقت تک کے لیے تو ریلیکس کیا ہوا ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ اب IMF تھوڑی سی ٹائٹننگ شروع کر دے گا۔ وہ جو کنڈیشن ہے وہ تو ہمیں ڈیٹ ٹو GDP ریشو کیا ہونی چاہیے، ڈیفیسٹ کتنا ہونا چاہیے، کرنسی کی ویلیویشن سے ریلیٹڈ ہے، منی سپلائی کتنی ہونی چاہیے، وہ انٹرسٹ ریٹ کیا ہونا چاہیے، یہ تمام ان کنڈیشنل میں طے شدہ باتیں جن کو IMF نے کچھ عرصے کے لیے کہا تھا کہ اس پر
ڈیفر کر دیا تھا۔ اچھا، تو اب کانسیکوئنسز کیا ہوں گے پاکستان کے لیے؟
کانسیکوئنسز دیکھیں، نومبر کے بعد کی جو صورتحال ہے یا جو ابھی 2000 21 کے جنوری سے جو صورتحال بنے گی اس میں ایک بہت بڑا کانسیکوینس جو مجھے نظر آ رہا ہے جو بہت ایک ڈراسٹک سچویشن بن سکتی ہے وہ یہ کہ اس تمام چیزوں کا جو الٹیمیٹلی ایک اثر پڑے گا وہ پاکستان کی جو ڈومیسٹک کرنسی ہے اس کی ویلیویشن پہ پڑے گا. روپی ٹو ڈالر ریشو جو ہے وہ بہت زیادہ ڈیٹوریٹ ہو سکتی ہے, اور اس کے ڈیٹوریٹ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ڈومیسٹک کرنسی کی ٹرم میں لون مزید بڑھ جائے گا اور انفلیشن جو کہ ایکسپیکٹڈ ریٹ تھے جو ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا انفلیشن آلریڈی اس کو کراس کر گیا ہے, اور اس میں میجر ریزن یہی ڈیویلیویشن تھا پاکستانی کرنسی کی. تو وہ ایک کانسیکوینس دوبارہ اس کے مزید بڑھ سکتا ہے اگر روپی کی ویلیو پہ اثر پڑا. تو ظاہر ہے امپورٹس ہم ڈالر میں کرتے ہیں, لون پے ڈالر میں کرنا ہوگا, ٹیکسز کلیکٹ روپیز میں ہوں گے, تو وہ ایک نیکسس بنے گا جو ایک ٹریپ میں آ سکتا ہے پاکستان.
اچھا تو ریمیڈی کیا ہے پاکستان کے پاس؟
ریمیڈی دیکھیے لون امیڈیٹلی پے نہیں ہوگا, پہلی ریمیڈی تو یہ ہے کہ شارٹ ٹرم میں تو ان کو نیگوشیٹ کرنا ہوگا لینڈنگ جو انسٹیٹیوشن ہے آئی ایف آئی انٹرنیشنل فائنانشل انسٹیٹیوشن سے کہ شارٹ ٹرم میں ان کنڈیشنز کو ریلیکس کیا جائے, یہ بہت شارٹ ٹرم سولوشن ہوگا. لیکن لانگ ٹرم جو سولوشن بچتا ہے وہ ڈیٹس کی ری پیمنٹ کے لیے, صرف میں بہت عرصے سے یہ کہتا رہا ہوں کہ صرف دو ہی آپ کے پاس ایونیو بچتے ہیں, ایک کسی بھی طرح سے آپ کامیاب ہو جائیں اپنی ایکسپورٹ بڑھانے میں, اس کے لیے آپ کو کمپیٹیٹیونیس بڑھانی ہے, ڈوئنگ بزنس انڈیکیٹر امپروو کرنے ہیں تب ایکسپورٹ بڑھ سکتی ہیں. دوسرا یہ کہ آپ کو انویسٹمنٹ ایف ڈی آئی لانی ہے, ایف ڈی آئی سلائٹلی امپروو ہوئی ہے لیکن وہ اتنی امپروو نہیں ہوئی کہ ہم ڈیٹ ری پیمنٹ کی پوزیشن میں چلے جائیں. ایف ڈی آئی کو پاکستان میں لانے کے لیے ہمیں بہت کچھ کرنا ہے, جس میں بیسیکلی وہ سوشل اور پولیٹیکل جو ہمارا سیٹ اپ ہے اس کا اس سے تعلق ہے. فورن انویسٹر جن کنٹریز میں جاتا ہے وہ ان چیزوں کو ضرور کنسیڈر کرتا ہے کہ وہاں کا سوشل اور پولیٹیکل سیٹ اپ کیا ہے, کتنی ریلیکسیشن ہے, کتنی وہاں پہ اس کو لبرل فیسلٹیز مل رہی ہیں. تو وہ ہمیں وہ ایک بڑا کام ہے جو ہمیں کرنا ہے, لیکن بہرحال ایف ڈی آئی کو ہمیں اٹریکٹ کرنا ہوگا, وہ ضروری ہے.
ڈاکٹر ایوب بہر بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ڈاکٹر ظفر بخاری آپ یہ فرمائیے کہ یہ جو پاکستان کا قرضہ ہے وہ اس کی ڈیٹ لمٹ سے بڑھ گیا ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے پاکستان کے لیے؟
گورنمنٹ کے جو منسٹری آف فائنانس کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے ایک چیز کو صرف فوکس کیا ہے اور وہ تھا کہ ایک پرٹیکولر عرصے کے اندر وہ ڈیٹ لیا گیا 2018 میں یا 2017 میں اور وہ ڈیٹ پھر لیا گیا 2020 میں. 2020 کی جو اکنامک ایکٹیویٹی ہے اس میں تقریباً دنیا کا ہر ملک افیکٹڈ ہوا ہے, انکلوڈنگ یو ایس, چائنا, انڈیا, یورپین کنٹریز بھی سب اس میں افیکٹڈ ہوئے ہیں. تو یہ فیکٹر ہمیں اس کو لینا بہت ضروری ہے. ہاں البتہ یہ ضرور ہے کہ جب اکانومی ہماری کھلتی ہے, جس کے چانسز ہیں کہ اب جیسے کھل گئی ہے, اور 2021 کا جو سال ہوگا وہ سال ہوگا جو کہ ڈیٹرمن کرے گا ایکچولی کہ قرضوں کی جو ایکچوئل سچویشن ہے وہ کیا ہے,
پرٹیکولرلی پاکستان کے لیے اس سچویشن کے کیا کانسیکوینسز ہوں گے.
دیکھیں اس سچویشن کانسیکوینسز جو ہیں وہ اتنے کو ڈائر کانسیکوینسز نہیں ہیں. اس ڈیفینیٹلی میں اس کو جو دیکھتا ہوں, میں اس کو بڑے آپٹیمسٹ پوائنٹ آف ویو سے دیکھتا ہوں کہ اس کے کانسیکوینسز جو ہوں گے وہ صرف یہ کہ ہماری ڈیٹ سروسنگ پر پریشر پڑے گا پاکستان کے اوپر, کہ جو پاکستان کو اپنے قرضے اتارنے کے لیے مزید قرضے لینے پڑتے ہیں اس پہ فرق پڑے گا.
کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو بیل آؤٹ کی ضرورت ہوگی؟
دیکھیں پاکستان کو بیل آؤٹ کی ضرورت تو ایک دم سے تو نہیں پڑے گی, خدا نہ خواستہ ایسی کوئی سچویشن نہیں ہوئی کہ پاکستان کوئی بینکرپٹ ہونے جا رہا ہے یا پاکستان کسی بھی طریقے سے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کا اور خاص طور پہ اب جو نئے الائنسز پولیٹیکل بن رہے ہیں, چونکہ پولیٹیکل الائنسز جو ہے یہ بڑا انٹرنیشنل بزنس پر اور انٹرنیشنل اکانومی پہ ان کا بہت گہرا امپیکٹ ہوتا ہے, تو اب جو سچویشن بن رہی ہے اس میں میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کو اتنا زیادہ اس میں بیل آؤٹ کرنے کی ضرورت پڑے گی. اس کی سب سے بڑی ریزن ایک اور بھی ہے کہ پاکستان کا جو سی پیک کا پروجیکٹ ہے وہ یو ایس ڈالر سے نہیں بلکہ وہ چائنیز یوان کے ساتھ کنیکٹڈ ہے, ان کے ساتھ لنکڈ ہے. تو اس کی وجہ سے پاکستان کی اور جو فردر انویسٹمنٹس اور ڈیولپمنٹس ہوں گی اور اس میں اگر قرضے آئیں گے بھی صحیح, تو چونکہ وہ قرضے ڈالر بیسڈ نہیں ہوں گے, وہ قرضے فورن کرنسی یوان بیسڈ ہوں گے, تو اس کا اتنا گہرا امپیکٹ نہیں ہوگا. تو میں جہاں تک اس کو محسوس کرتا ہوں اپنے طور پہ, میں یہ سمجھتا ہوں کہ نہیں, بیل آؤٹ کی سچویشن نہیں آئے گی, لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان ابھی اگلے 3 سے 4 سال تک ایک بہت ڈیفیکلٹ اکنامک سچویشن میں رہے گا اپنی ڈیٹ سروسنگ کے لیے.
یہ تھے ڈاکٹر ظفر بخاری, قمر عباس جعفری, اردو, وی او اے, واشنگٹن.
پاکستان میں آن لائن تعلیم نئی نہیں، ورچوئل یونیورسٹی پاکستان کی پہلی جامع ہے جہاں ریڈیو، ٹیلی ویژن اور انٹرنیٹ کے ذریعے تعلیم دی جاتی ہے۔ اس یونیورسٹی سے اب تک 65,000 طلبا آن لائن تعلیم مکمل کر چکے ہیں۔ آن لائن تعلیم کو پاکستان میں قابل قبول بنانے میں ورچوئل یونیورسٹی کو کن چیلنجوں سے گزرنا پڑا، آئیے آپ کو بتاتے ہیں سمن خان کی رپورٹ میں تفصیل سے۔
پاکستان میں سال 2002 میں ورچوئل یونیورسٹی نے آن لائن تعلیم کا نظام متعارف کروایا۔ آغاز کمپیوٹر اور آئی ٹی پروگرام سے ہوا۔ پہلے سال میں صرف 550 طالب علموں نے اس منفرد اور نئے نظام پر بھروسہ کرتے ہوئے یہاں داخلہ لیا، لیکن آج 80 سے زائد پروگرامز میں سالانہ 300,000 طالب علموں کا اندراج ہو رہا ہے۔
بچوں کو دشواریاں آئیں، تقریباً پہلے جو 10 سال تھے 50-60% ڈراپ آؤٹ تھا بچوں کا، اور لوگوں کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ کیا ہے کیا نہیں۔ شروع میں ہم نے اس کو مختلف جو بھی اویلیبل تھے باہر کے ایل ایم ایس ایس وغیرہ ان کو لے کے چلایا، چلتے رہے، لیکن اس میں کافی مسئلے مسائل آ رہے تھے۔ ہم نے 2004 میں اپنا ڈیولپ کرنا شروع کیا اور 2006 سے آن ورڈ اس کو ہم چلا رہے ہیں۔
یونیورسٹی نے اساتذہ پر ٹیکنالوجی سیکھنے کا بوجھ ڈالنے کی بجائے دو اسٹوڈیوز بنا رکھے ہیں جہاں وہ اپنے لیکچرز ریکارڈ کراتے ہیں۔ آغاز میں اساتذہ کو کیمرے سے مانوس کروانے میں کچھ وقت لگا، لیکن پھر وہ سمجھ گئے کہ اس طرز تعلیم میں کیمرہ ہی ان کا شاگرد ہے۔ پوسٹ پروڈکشن کی ٹیم کے ہاتھوں ایڈیٹنگ کے بعد یہ لیکچرز 4 سیٹلائٹ چینلز، ادارے کی ویب سائٹ اور یوٹیوب پر نشر کیے جاتے ہیں۔
شروع میں ہمارے پاس جو تھا وہ 45-50 منٹس کے لیکچر ایٹ اسٹریچ ہم ریکارڈ کرتے تھے، تو اب 8-10 منٹس کی ڈیوریشن کا ٹاپک وائز کرنے کے بعد ان کو ایک چھوٹی سی بریک مل جاتی ہے۔ اس وقت ہمارے پاس مور دین 10,000 آورز کا کانٹینٹ ڈیولپ ہو چکا ہوا ہے۔
COVID-19 کے باعث روایتی اسکولوں اور کالجوں نے تعلیم کا سلسلہ آن لائن منتقل کیا، تو بہت سے طلباء کو لوڈ شیڈنگ، انٹرنیٹ کی کم اسپیڈ اور مناسب ڈیوائسز نہ ہونے کے باعث مشکلات کا سامنا ہوا ہے۔ آن لائن تعلیمی نظام کو اپنانا ایک دو مہینوں کا کام نہیں بلکہ اس میں کئی سال بھی لگ سکتے ہیں، جس میں اکیڈمک اور انتظامی اسٹاف کی تربیت شامل ہے۔ ملک بھر میں انٹرنیٹ کی فراہمی کا یکساں مربوط نظام درکار ہے جو حکومت اور نجی سیکٹر کے تعاون کے بغیر ممکن نہیں۔ ورچوئل یونیورسٹی انتظامیہ کا ماننا ہے کہ مستقل طور پر پورے تعلیمی نظام کو آن لائن منتقل کرنا مشکل ہے۔ اس یونیورسٹی کے بھی ملک بھر میں 200 سے زائد سب کیمپسز ہیں جہاں ایسے طلباء کمپیوٹرز اور انٹرنیٹ سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں جن کے پاس گھر پر مناسب سہولتیں نہیں۔ پریکٹیکل مضامین کے لیے خصوصی لیب وین تیار کی گئی ہے جو شیڈیول کے مطابق مختلف علاقوں میں پڑاؤ ڈالتی ہے۔
ریکارڈڈ لیکچرز کا فائدہ یہی ہوتا ہے کہ اگر آپ کو کسی چیز کی سمجھ نہیں آئی تو یہ ہوتا ہے آپ اس کو ریوائنڈ کر لیتے ہیں۔ آپ کو ای میل دی جاتی ہے، ان کی ٹیچرز کے نیچے موجود ہوتی ہے، ان سے آپ اس ای میل کے تھرو آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔
میں کمپیوٹر سائنس کا اسٹوڈنٹ ہوں تو کچھ پریکٹیکلز بھی ہوتے ہیں جو ٹیچرز آپ کو ویڈیوز میں ٹیچ کر رہے ہوتے ہیں، وہ ساتھ میں آپ کو ورچوئلی دکھا بھی رہے ہوتے ہیں پاور پوائنٹ سلائڈس کے اوپر کہ آپ کا جو پریکٹیکل ہے اس کی کیا فنکشنالٹی ہے۔
ورچوئل یونیورسٹی کی ڈگری بیرون ملک بھی تسلیم کی جاتی ہے۔ پاکستان کے مختلف تعلیمی اداروں نے آن لائن امتحانات اور کلاسز کے لیے ورچوئل یونیورسٹی کے لرننگ مینجمنٹ سسٹم کو استعمال کیا ہے جو ادارے نے ایک ماہ کے لیے انہیں مفت فراہم کیا۔ ورچوئل یونیورسٹی اب روایتی اور آن لائن لرننگ کے امتزاج پر مبنی نظام متعارف کرانے پر کام کر رہی ہے۔ سمن خان، وائس آف امریکہ، لاہور۔
کورونا وائرس کے لیے اختیار کی جانے والی احتیاطی تدابیر نے لوگوں کے ذہنی دباؤ اور تھکن میں اضافہ کر دیا ہے۔ ذہنی امراض کے ماہرین کہتے ہیں کہ لوگوں کو خود ہی اپنے معمولات نئے سرے سے ترتیب دے کر خوش و خرم زندگی کا آغاز کرنا چاہیے۔ ماہرین کی تجاویز پیش کرتے ہیں سعدیہ زیبرانجا کی رپورٹ میں۔
پوری دنیا کو کورونا وائرس نے اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ بہت سی جگہوں پر جزوی بندش کی وجہ سے لوگ اب دفتر جانے کے بجائے گھروں سے کام کرتے ہیں۔ سماجی زندگی کی دیگر مصروفیات ختم ہو کر رہ گئی ہیں۔ گھروں سے شاز و نادر ہی نکلنا ہوتا ہے۔ ان محدود حالات میں بہت سے لوگ یکسانیت کا شکار ہیں اور ذہنی دباؤ محسوس کرتے ہیں۔ آج کل بیشتر افراد اپنے گھر سے دفتر کا کام کرتے ہیں، اس طرح انہیں اپنے خاندان کے ساتھ وقت گزارنے کا خوب موقع ملتا ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ پہلے وہ تیار ہو کر دفتر جاتے تھے، ماحول تبدیل ہوتا تھا، لیکن اب ایسا نہیں ہے، جس کی وجہ سے وہ ذہنی دباؤ میں رہتے ہیں۔ نامعلوم سی پریشانی کا احساس انہیں گھیرے رکھتا ہے۔ زندگی کے بدلے طور طریقوں کے ساتھ سمجھوتا کرنے اور اجنبی معمولات کے ساتھ زندگی گزارنا کوئی خوشگوار تجربہ نہیں۔ ذہنی امراض کی ماہر ڈینیل بلیسنگ ٹیلر کہتی ہیں کہ لوگوں کو چاہیے کہ وہ نئے حالات کا حقیقت پسندانہ جائزہ لیں اور روزمرہ زندگی کو نئے سرے سے ترتیب دیں اور یہ سوچیں کہ وہ ماضی کی طرح ہی آفس جا رہے ہیں.
It's really helpful for people to set a routine.
لوگوں کو چاہیے کہ وہ پہلے کی طرح اپنے مقررہ وقت پر اٹھیں, تھوڑی بہت ورزش کریں اور پھر کام شروع کریں. اسی طرح رات کو گھر والوں کے ساتھ کھانا کھائیں اور اس دوران کوشش کریں کہ کورونا وبا کے بارے میں کم سے کم سوچیں اور بات کریں. ڈاکٹر ڈینیل کہتی ہیں کہ دنیا میں اور بھی بہت سے موضوعات ہیں جن کے بارے میں بات کی جا سکتی ہے. منفی اور غیر تعمیری خیالات سے دور رہ کر ہی عام لوگ اپنے ذہنی دباؤ کو کم کر سکتے ہیں.
So the stage that everyone's in now is
باہر نکلتے ہوئے کئی بار سوچیں کہ کیا باہر جانا ضروری اور محفوظ ہے, اور یہ بھی کہ آپ کس سے مل سکتے ہیں, کس کو اپنے گھر بلانا مناسب ہے. اس کا فیصلہ آپ کو خود کرنا ہے. اسی طرح خبریں سنتے ہوئے اگر آپ محسوس کریں کہ اس سے گھبراہٹ اور پریشانی میں اضافہ ہو رہا ہے تو آپ خبروں کو بند کر دیں اور خود کو کسی اور کام میں مصروف کر لیں. ڈاکٹر ڈینیل کا خیال ہے کہ اگر تھوڑی سی کوشش کی جائے تو جسم اور دماغ کو خود کنٹرول کیا جا سکتا ہے. وقفے وقفے سے یوگا کی مشقیں بھی کارآمد ثابت ہوتی ہیں, اور یہ کہ ہمیں سب سے زیادہ توجہ اپنی ذہنی حالت پر دینی چاہیے, اور اگر سوچنے کا انداز بدل جائے تو آدھی سے زیادہ ذہنی بیماری ٹل جاتی ہے. وہ کہتی ہیں کہ اس کے لیے دماغ کو تربیت دینے کی ضرورت ہوتی ہے. آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ آپ ان حالات میں مستقبل قریب میں کیا کر سکتے ہیں اور کیا نہیں. جو اختیار میں نہیں اس پر پچھتانا نہیں چاہیے.
There's a lot of financial anxiety right now.
مالی پریشانیاں بڑھ گئی ہیں, لوگوں کے روزگار ختم ہونے سے آمدنی کے ذرائع بند ہو گئے ہیں. فطری طور پر اس سے ذہن پر دباؤ بڑھتا ہے. یقیناً یہ مشکل وقت ہے, مگر یہی وقت ہوتا ہے جب انسان کو حوصلہ نہیں ہارنا چاہیے. معاشی بحران سے نکلنے کے نئے راستے تلاش کرنا بے حد ضروری ہے. ذہنی امراض کی ماہر ڈاکٹر ڈینیل کہتی ہیں کہ فی الحال یہ موقع ہے کہ گھر والوں کے ساتھ جی بھر کر وقت گزاریں اور اس سے لطف اٹھائیں. آئندہ زندگی میں شاید یہ وقت ملے نہ ملے, کیونکہ کرونا وائرس کے خاتمے کے بعد بھی ہماری زندگیوں میں ماضی جیسے حالات نہیں ہوں گے اور ہمیں اس کی تیاری ابھی سے کرنا ہوگی.
یہ رپورٹ آپ کے لیے پیش کر رہی تھی سعدیہ زیبرانجا. کرونا وائرس کی وجہ سے ان لوگوں کی اہمیت کا بھی احساس ہوا ہے جو اگر کام نہ کریں تو باقی سب کا جینا دوبھر ہو جائے. اس بحران کے دوران امریکہ میں گلی محلوں سے کوڑا اٹھانے والے خاک روبوں کو بھی سراہا گیا ہے جو کچرا اٹھانے اور صفائی ستھرائی کی خاطر اپنی صحت ہر روز خطرے میں ڈالتے ہیں. مزید تفصیلات نیلوفر مغل کی رپورٹ میں پیش کرتے ہیں.
یہاں کی رہائشیوں نے ابتدا میں واقعی ہماری قدر نہیں کی, کیونکہ انہوں نے سوچا کہ ہم کچرا ہیں. میرا مطلب ہے آپ اپنا کوڑا ہمارے پاس لاتے ہیں لیکن ہم کچرا نہیں.
کوڑے کرکٹ کی صنعت میں طویل عرصے سے کام کرنے والی دنیتا گلین کا کہنا ہے کہ اب اس سوچ میں تبدیلی آ رہی ہے. وہ ریاست ورجینیا میں کچرے کے ٹرانسفر اسٹیشن میں کام کرتی ہیں, جہاں کچھ ملازمین COVID-19 کی وجہ سے کام پر نہیں آ رہے.
کچھ لوگ بیمار پڑ چکے ہیں اور ان کے خاندان اور گھر کے افراد بیمار پڑ چکے ہیں اور انہیں ان کی دیکھ بھال کی ضرورت ہے.
امریکہ میں 400,000 سے زیادہ افراد کچرا اٹھانے کی صنعت سے وابستہ ہیں, اور کرونا وائرس کے سبب بندش کی وجہ سے گھریلو کوڑے کرکٹ میں 25% اضافے سے ان ملازمین کی پہلے سے کہیں زیادہ ضرورت ہے.
اگر کچرا کچھ دن بھی گلی میں پڑا رہتا ہے تو اس سے صحت عامہ کا مسئلہ پیدا ہوتا ہے. کوڑے میں بیماری پیدا کرنے والے جراثیم ہوتے ہیں, بارش سے کوڑے میں مایا پیدا ہوتا ہے.
وبائی امراض کے ماہرین کے مطابق یہ کوڑا نہیں جس کے باعث کوڑا اٹھانے والے عملے کو وائرس سے متاثر ہونے کا خطرہ زیادہ ہو, اصل میں یہ ان کا کمیونٹی سے رابطہ ہے جس کے باعث ان کے لیے خطرہ بڑھ گیا ہے.
اگر کوئی بیمار افراد کھانسے, چھینکے, بولے, گائے یا ان میں سے کوئی بھی عمل کر رہا ہو تو اپنے سانس کی بوندیں دوسروں کو منتقل کر سکتا ہے, حتیٰ کہ چھوٹے چھوٹے قطرے بھی جنہیں ہم ایروسول کہتے ہیں.
ملک بھر میں صفائی ستھرائی سے منسلک تمام کارکنوں کو حفاظتی لباس میسر نہیں. کوڑا کرکٹ اٹھانے والی ملک کی دوسری بڑی کمپنی ریپبلک سروسز کے ملازمین نے غیر محفوظ حالات پر احتجاج کیا ہے.
ابتدائی دنوں میں لوگوں کو تشویش لاحق تھی. ہمیں واضح طور پر سماجی فاصلے اور حفاظتی ساز و سامان پر غور کرنا پڑا. ہم روزانہ کی بنیاد پر متعدد بار سینیٹائزنگ کر رہے ہیں.
ریپبلک سروسز کمپنی کے کارکنوں کا کہنا ہے کہ اگرچہ چیزیں بہتر ہو رہی ہیں لیکن ملازمین کو اضافی چھٹیاں دینے کی پالیسی ابھی بھی ایک مسئلہ ہے.
ہمیں بعد میں معلوم ہوا کہ ایسے کارکنان جنہیں قرنطینہ میں رہنے کو کہا گیا تھا ان کا ٹیسٹ نیگیٹو آیا تھا. انہیں زبردستی اپنی بیماری اور دیگر چھٹیاں استعمال کرنے پر مجبور کیا گیا. اس سے آپ کو بیمار ہونے کی ترغیب ملتی ہے.
یونین یہ بھی چاہتی ہے کہ یہ کمپنی وائرس سے متاثر کارکنوں کی تعداد کے بارے میں زیادہ معلومات فراہم کرے. انتہائی ضروری ورکرز کے حامیوں کا کہنا ہے کہ بیمار ہونے کا خطرہ مول لینا صرف شکریہ ادا کرنے سے زیادہ کا مستحق ہے.
کچھ مقامات پر مالکان مزدوروں کو ایک گھنٹے کی بنیاد پر اضافی رقم کی ادائیگی کر رہے ہیں، تاہم ایسا پوری صنعت میں نہیں ہو رہا.
میرا مطلب ہے کہ وہ اس کے مستحق ہیں. یہ روزانہ کی بنیاد پر بڑی تعداد میں ٹریفک سے نمٹنے کے بارے میں ہے، نہ صرف یہاں کے رہائشیوں کے ساتھ بلکہ کمرشل سامان لانے لے جانے والوں کے ساتھ بھی، اور کبھی کبھی یہ بہت خوشگوار نہیں ہوتا.
خوشگوار ہے یا نہیں، دینیتا گلن نے خدمت کے جذبے اور اپنے حصے مزاح کو برقرار رکھا ہوا ہے. ویرونیکا بلدیراز اغلیسیاس کی رپورٹ کے ساتھ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ.
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر، یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس ہے.
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ.
یو ایس ایڈ کے معاون منتظم برائے مشرق وسطی مائیکل ہاروے نے کہا ہے کہ یو ایس ایڈ مراکش سے عراق تک مشرق وسطی کے تقریباً ہر ملک میں 30 سے 50 سال کے عرصے سے سرگرم عمل ہے. یہ ایک پائیدار طویل المدت شراکت ہے جو در حقیقت اس بات پر مرکوز ہے کہ ان ملکوں کی صلاحیت کو بڑھایا جائے تاکہ وہ اپنا مقدر خود اپنے ہاتھوں میں لے سکیں اور ایک ایسا مستقبل تعمیر کر سکیں جس کا تعین وہ خود کریں. ایک حالیہ انٹرویو میں انہوں نے اس جانب توجہ دلائی کہ امریکی ٹیکس دہندگان نے علاقے میں جو طویل رقم خرچ کی ہے وہ ایسی چیزوں پر صرف ہوئی ہے جن کا نظر آنا گو کہ مشکل ہے، لیکن وہ روزانہ کی بنیاد پر لوگوں کی زندگیوں کو متاثر کر رہی ہیں، جن میں پینے کے صاف پانی کی دستیابی بھی شامل ہے. ایک اہم بات جو یو ایس ایڈ کا ادارہ گزشتہ 30 سے 50 برسوں کے دوران کرتا رہا ہے وہ پورے مشرق وسطی کے ملکوں میں افرادی صلاحیت کو بہتر بنانے کا کام ہے. لہذا تربیت پر بہت زیادہ وقت، کوشش اور کثیر رقم صرف ہوئی ہے. ان میں ڈاکٹروں اور اساتذہ کی تربیت اور مالیات اور منصوبہ بندی کی وزارتیں شامل ہیں. انہوں نے کہا کہ ان کے لیے جو بات باعث افتخار ہے وہ یہ ہے کہ علاقے کی تقریباً کسی یونیورسٹی کے کیمپس میں بھی چلے جائیں، وہاں یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ مختلف شعبوں کے بیشتر عملے کی تربیت امریکہ میں ہوئی ہے، جن میں سے اکثر نے یہ تربیت یو ایس ایڈ کی اسکالرشپ پر حاصل کی ہے. مسٹر ہاروے نے کہا کہ ہم نے دیکھا ہے کہ عشروں کے دوران افراد اور افرادی قوت کے معاملے میں جو محنت کی گئی ہے اس کا زبردست اثر جدیدیت کو متعارف کرانے اور کاروبار کے نئے طریقوں کو اپنانے اور ان ملکوں میں معاشرے کو منظم کرنے کی صورت میں دیکھنے میں آ رہا ہے. مسٹر ہاروے نے جانب توجہ دلائی کہ بیشتر عرب دنیا میں جدید انداز اپنانے کے معاملے میں ڈرامائی پیش رفت ہوئی ہے. انہوں نے کہا کہ چیلنج یہ ہے کہ جدید انداز کی رفتار علاقے کے نوجوانوں کی توقعات سے کم بھی ہو سکتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ مراکش سے لے کر ایران تک ہر ملک کی سڑکوں پر نوجوان باہر نکل رہے ہیں. وہ ایک ہی معاملے کے بارے میں بات کر رہے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ حکومت جواب دہ ہو. وہ اس بات کے متمنی ہیں کہ حکومت سچائی سے کام لے، وہ اسے شفاف دیکھنا چاہتے ہیں. وہ اس بات کے خواہش مند ہیں کہ اس معاملے میں ان کی آواز شامل ہو کہ ان پر کس طرح حکمرانی کی جانی چاہیے، اور وہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ان کی معیشت کھلی ہو اور اسے جدید انداز سے استوار کیا جائے. انہیں یہ معلوم ہے کہ ایک معمول کا ملک کیسا دکھائی دیتا ہے، ایک ایسا ملک جہاں آپ سفر کر سکیں، جہاں آپ سرمایہ کاری کر سکیں اور جس ملک میں آپ اپنا کاروبار کر سکیں. وہ اپنے لیے ایک ایسے ہی مستقبل کے خواہش مند ہیں. جیسا کہ عشروں سے ہوتا رہا ہے کہ یو ایس ایڈ کا ادارہ مشرق وسطی کے لوگوں کی امنگوں کی حمایت جاری رکھے گا، جبکہ وہ ایسے ہی کسی مستقبل کے لیے کوشاں ہیں.
پروگرام ختم کرنے سے پہلے خاص خاص خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر. پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان اور افغانستان کی اعلیٰ قومی مصالحتی کونسل کے سربراہ عبداللہ عبداللہ کے درمیان بدھ کے روز افغان امن عمل آگے بڑھانے کے سلسلے میں ٹیلی فون پر بات چیت ہوئی. کراچی میں مانسون کی شدید بارشوں کا سلسلہ جاری ہے اور شہر کے مختلف علاقوں میں سیلابی صورتحال کے باعث معمولات زندگی معطل ہو کر رہ گئے ہیں۔ اور امریکہ میں ریپبلکن پارٹی کے کنونشن کے تیسرے روز بدھ کو نائب صدر پینس نے اپنی جماعت کی طرف سے اگلے چار برس کے لیے صدر ٹرمپ کے ساتھ نائب صدر کی حیثیت سے دوبارہ نامزدگی قبول کی ہے۔ اور نیوزی لینڈ کی ایک عدالت نے کرائسٹ چرچ مساجد پر حملہ کر کے 51 افراد کو قتل کرنے والے مجرم کو عمر قید کی سزا سنا دی ہے۔ اس کے ساتھ ہی وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی نیوز شو ختم کرنے کی بہجت جیلانی کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے، اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتا۔